दरसेकुरान.com आपके लिए पेश करता है तफसीर कुरान मौलाना असलम शेखुपुरी साहब की आवाज में।
और अल्लाह कहते हैं, याद करने के लिए आसान, पढ़ने के लिए आसान और समझने के लिए आसान।
इसके अलावा इस मकबूल वेबसाइट पर आप सुनिए मारूफ आलम दीन के इस्लाही बयानात।
तो इस्लाम का नजरिया ये है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
हम दोनों बच्चों के लिए इस्लाही कहानियां और बहुत कुछ।
मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी में अपना नसीब आ रहा है।
www.darsequran.com
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق الله العظيم। आज के दर्स का आगाज हम अल्लाह पाक के फजल करम से सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 से कर रहे हैं। इस आयत करीमा का मफहूम यह है, अल्लाह फरमाते कुल, फरमा दीजिए ऐ मेरे हबीब, आप इंसानों को बता दीजिए, इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिउनी तो मेरी इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाहु अगर तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम और तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला इंतहाई मेहरबान है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाज़ लोगों ने कहा, वल्लाहि या मोहम्मद इन्ना लनुहिब्बु रब्बना, अल्लाह की कसम ऐ मोहम्मद, हम अपने रब से मोहब्बत रखते हैं। तो अल्लाह ने इस पर यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई, इन कुन्तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी। बाद हजरात कहते हैं कि जब नजरान के ईसाइयों का वफद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने दावा किया कि हम ईसा अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत रखते हैं और उनको खुदा का बेटा करार देते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से ऐसा करते हैं। तो अल्लाह ने इस पर फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहुमा कहते हैं कि यहूद कहते थे, नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के महबूब और चहीते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, अच्छा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी। ये मुख्तलिफ शान नुज़ूल और अकवाल मुफस्सरीन ने नकल किए हैं। बस सीधी सी बात यह है कि हर वो कौम, हर वो मज़हब वाले, हर वो फर्द जो ये दावा करता है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से प्यार है, तो उसके लिए अल्लाह कहते हैं, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, ऐ वो लोगो जो तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावे करते हो, तुम्हारे इस दावे को उस वक़्त सच्चा तस्लीम किया जाएगा जब तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की اتباع کرو گے. جو کوئی دعویٰ تو کرے اللہ کی محبت کا مگر حضور کی اتباع نہ کرے تو اس کے دعوے کو سچا تسلیم نہیں کیا جائے گا. اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا وہ تو حاصل ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے. آپ کی اتباع کے بغیر میرے بھائیوں اور میری بہنوں نہ اللہ راضی ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کی محبت کا دعویٰ سچا ہو سکتا ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے انکار کرنے والوں کے. قالوا یا رسول اللہ ومن یعبا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول انکار کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرتے ہیں تو وہ انکار کرنے والا ہے، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے اور دور سے ان کو پہچان لیا جائے گا. یہ ہیں وہ لوگ جو سنت اور جماعت پر عمل کرنے والے اور حضور کی اقتداء اور اتباع کرنے والے. اسی طریقے سے ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو بدعت پر چلنے والے اور ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہیں، ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، غم کی تاریکی ان پر چھائی ہوگی. چنانچہ علماء کہتے ہیں کہ چوتھے پارے میں اللہ نے جو ذکر فرمایا روشن چہرے والوں کا اور غمگین چہروں والوں کا، تو اس میں یہی دو گروہ مراد ہیں. اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے سوال کیا جائے گا، اکفرتم بعد ایمانکم، ارے تم نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا، کافروں والے طریقے اختیار کیے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. تو یہ گروہ تو اہل بدعت کا ہے، اہل ضلالت کا ہے، اہل جہالت کا ہے، اہل معصیت کا ہے. اور دوسرا گروہ، وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَزَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ، جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے. یہ کون سا گروہ ہے؟ سنت اور جماعت کے ساتھ چمٹا رہنے والا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا. صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بے حد اہتمام کرتے تھے. امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی پانچ خصوصیات تھیں، نہ صرف صحابہ کی بلکہ قیامت تک آنے والے سچے اور مخلص مسلمانوں کی یہ پانچ خصوصیات ہیں، پانچ نشانیاں ہیں ان کی. پہلی خصوصیت اور علامت ان کی، لزوم الجماع، وہ جماعت کے ساتھ رہتے ہیں، انفرادی زندگی نہیں گزارتے، اکیلے نہیں رہتے، ساری جماعت سے ہٹ کر ایک غلط قسم کی رائے کو اپنا مذہب نہیں بنا لیتے. دوسری خصوصیت اور صفت، و اتباع السنہ، وہ سنت کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، قدم قدم پر اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں. تیسری خصوصیت وَإِمَارَةُ الْمَسَاجِدِ، وہ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں. ظاہری اعتبار سے بھی مساجد کو آباد کرتے ہیں اور باطنی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، ایمانی اعتبار سے بھی مساجد کو آباد کرتے ہیں. اور چوتھی خصوصیت وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں. ایک سچا مسلمان قرآن سے محبت کرتا ہے اور قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن کریم کے مختلف حقوق میں سے ایک حق قرآن کی تلاوت بھی ہے. اور پانچویں خصوصیت صحابہ کی اور ایمان والوں کی، بل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا وقت، اپنا مال اور اپنی جان کو لگا دینا. یہ پانچ خصوصیات ہیں صحابہ اکرام کی اور ان کی اتباع کرنے والوں کی اور سچے مومنوں اور مخلص مسلمانوں کی. جیسا کہ میں نے عرض کیا، صحابہ اکرام زندگی کے ہر شعبے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کیا کرتے تھے. بعض اوقات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی سنتوں کی اتباع بھی کرتے تھے جن سنتوں کو سنن عادیہ کہا جاتا ہے، سنن اتفاقیہ کہا جاتا ہے. اتفاقیہ اور عادیہ سنن وہ ہیں جن کی اتباع کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا اتفاقی طور پر. ایک بات حضور علی صلاۃ السلام سے ظاہر ہوئی تو ہمیں اس کی اتباع کا حکم تو نہیں، مگر صحابہ ان کیفیات کا بھی اتباع کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سواری پر سوار ہونا چاہتے تھے، سواری ان کے پاس لائی گئی، رکاب میں پاؤں رکھا تو پڑھا بسم اللہ، اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے تو فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اور پھر دعا پڑھی الحمدللہ الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین، سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس دعا کے پڑھنے کے بعد پھر ایک اور دعا پڑھی، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اس لیے کہ تیرے سوا میرے گناہوں کو اور کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہ دعا پڑھی اور پھر مسکرائے. دیکھنے والوں نے پوچھا، حضرت آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا کہ میں نے وہی کچھ کیا جو کچھ کرتے ہوئے میں نے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ بھی یوں ہی سواری پر بیٹھے اور وہی کلمات پڑھے، وہی دعا پڑھی جو میں نے پڑھی، اور پھر حضور بھی مسکرائے تھے جیسے میں مسکرایا. تو میں نے بھی حضور سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ نے فرمایا، اس لیے کہ جب بندہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ اور کے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، تو بندے کے اس کہنے پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا.
www.dasquran.com.
اب یہ حکم تو نہیں ہے کہ تم سواری پر بیٹھو تو اسی طریقے سے مسکراؤ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے. یہ ایک ایسی سنت تھی جس کو کہا گیا سنت اتفاقیہ، سنت عادیہ، لیکن صحابہ کرام نے اس کی بھی اتباع کر لی، اس کو بھی اپنا لیا. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بات کرتے تو مسکراتے. ان کی اہلیہ نے کہا، آپ اتنا مسکراتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگ جائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ سمجھتے رہیں, میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ بات کرتے تھے تو مسکراتے تھے, اور میں بھی آپ کی اتباع میں مسکراتا ہوں. تو بہت زیادہ اہتمام کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا, اس لیے کہ حضور کی اتباع کے بغیر نہ اللہ کی محبت حاصل ہو سکتی ہے, نہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے, اور نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے. بعض لوگ ولی اسے سمجھتے ہیں جس کے ہاتھوں مختلف قسم کی کرامتیں اور خارق عادت خلاف عادت شوب دے اور واقعات ظاہر ہوں, حالانکہ حقیقی ولی وہ نہیں ہے جس کے ہاتھوں سے شوب دے اور خلاف عادت واقعات ظاہر ہوں. حقیقی ولی تو وہ ہے جو آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے. اسی لیے پرانے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو اس کے پاس بڑی کرامتیں ہیں, اس کے ہاتھوں بڑے عجیب و غریب واقعات ظاہر ہوتے ہیں, یہاں تک کہ وہ فضا میں اڑ سکتا ہے, وہ پانی پر چل سکتا ہے, تو اس کے ہوا میں اڑنے کو دیکھ کر اور پانی پر چلنے کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا جب تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ وہ اللہ کے حکموں کی اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان کی وہ کتنی پابندی کرتا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی کرتا ہے. ولایت کے لیے نہ ترک دنیا کی ضرورت ہے, اور ولایت کے لیے نہ مرغن غذاؤں کو, اچھے لباس کو, اور گھر کی رہائش کو, اور جنگلوں میں بسیروں کو, اور چلہ کشی کو دخل ہے, ان کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ ولایت کے لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت ہے. سچا ولی وہی ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والا ہوگا. بعض علماء کہتے ہیں اتباع سنت کی دو قسمیں ہیں, ایک تو ہے ظاہری اعمال کے اندر اتباع, کہ ہم نماز پڑھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق, روزہ رکھیں تو حضور کی سنت کے مطابق, معاشرتی زندگی گزاریں تو حضور کی سنت کے مطابق, معاملات اور اخلاق میں اتباع کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. جب ان چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی تو دل کے اندر نور پیدا ہوگا, ایمان کا نور. اور اگر ان چیزوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کی جائے گی تو سینہ نور سے خالی رہے گا. تو ایک تو ہے ظاہری اعمال میں اتباع, اور ایک ہے باطنی اتباع. اور باطنی اتباع کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنا دل اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑے رکھا جائے, دل کبھی غافل نہ ہو جائے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جب زندگی کے ہر معاملے میں انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا تو باطنی اتباع بھی خود بخود نصیب ہو جائے گی. دل حضور کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا, جب قدم قدم پر دیکھے گا حضور کیا کرتے تھے, پانی پینے سے پہلے سوچے گا حضور کیسے پیتے تھے, کھانا کھانے سے پہلے سوچے گا حضور کیسے کھاتے تھے, اور سوتے وقت سوچے گا حضور کیسے لیٹتے تھے, اور اٹھتے وقت سوچے گا حضور کیا دعا پڑھتے تھے, اور کنگھی کرتے وقت سوچے گا حضور کیسے بالوں کو سنوارا کرتے تھے اور وضو کرتے ہوئے دیکھے گا اور سوچے گا حضور وضو کیسے فرماتے تھے، اور نماز پڑھتے وقت سوچے گا حضور کیسے قیام فرماتے تھے، کیسے قعود فرماتے تھے، کیسے رکوع اور کیسے سجود فرماتے تھے، اور بازار میں چلتے پھرتے سوچے گا حضور کیسے چلتے تھے، اور خرید و فروخت کرتے ہوئے سوچے گا حضور کا خرید و فروخت کا طریقہ کیا تھا۔ تو ہر قدم پر اور ہر معاملے میں سنت کی ظاہری اتباع سے باطنی اتباع بھی نصیب ہو جائے گی، دل جڑ جائے گا، جڑا رہے گا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ شریعت اور سنت کی اتباع یہ محبت کے سچا ہونے کی علامت ہے۔ جب شریعت اور سنت کی اتباع ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ اس شخص کو واقعی سچی محبت ہے، اور جو محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن اتباع نہ کرے تو ہم جان لیں گے کہ اس کا محبت کا دعویٰ غلط ہے، جھوٹا ہے۔ حیث براق فرماتے ہیں تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کی محبت کے دعوے بھی کرتے ہو، اللہ کی قسم یہ تو بات بڑی عجیب سی ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اتباع بھی کرتے، اس لیے کہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی اتباع کیا کرتا ہے۔ تم کیسے محب ہو، کیسے عاشق ہو کہ اتباع نہیں کرتے ہو، جبکہ سچا محب اپنے محبوب کی اتباع کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں آد علامت حب اللہ حب القرآن، علامت حب اللہ حب القرآن، اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ قرآن سے محبت ہوگی۔ و علامت حب القرآن حب النبی، اور قرآن سے محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ و علامت حب النبی حب السنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ سنت سے محبت ہوگی۔ و علامت حب السنہ حب الآخرہ، اور سنت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آخرت سے محبت ہوگی۔ تو اللہ کی محبت کی علامت قرآن کی محبت، اور قرآن کی محبت کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت وہ سنت کی محبت ہے۔ جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی وہ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور کا سچا محب ہو لیکن حضور کی سنتوں سے محبت نہ ہو، حضور کی سیرت سے محبت نہ ہو، حضور کی صورت سے محبت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم اپنا اپنا جائزہ لیں، اگر ہمارے دلوں کے اندر سنت کی محبت ہے اور ہماری زندگیوں میں سنت کی اتباع ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہمیں حضور علی صلاۃ السلام کی محبت بھی حاصل ہے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں سنت کی محبت نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ اس کے برعکس سنتوں سے نفرت ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا۔ کیسے کہا جائے، آج بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے، حضور کی سنتوں سے نفرت کرنے والے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کو استہزاء کا نشانہ بنانے والے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ٹوپی اور پگڑی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنے کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی مسواک کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ مذاق اڑانا دلیل ہے اس بات کی کہ سینہ حضور کی محبت سے خالی ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ حضور کی محبت تو ہو لیکن حضور کی سنتوں کی محبت نہ ہو، بلکہ اس کی بجائے حضور کی سنتوں سے معاذ اللہ نفرت پائی جاتی ہو۔ تو فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کل بازار میں کئی ایسی کتابیں آ چکی ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں دنیا کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، سننے شرعیہ کے بارے میں بھی اور سننے عادیہ کے بارے میں بھی، اتفاقیہ کے بارے میں بھی ایسی بحثیں ہو چکی۔ سنت اور جدید سائنس جیسے موضوعات پر کتابیں آج کل مارکیٹ میں عام دستیاب ہیں، جن میں بتایا جاتا ہے اور تسلیم کیا جاتا ہے کہ واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع میں صحت کے اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے کئی فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ مسواک میں بہت سارے فائدے ہیں، نہ صرف یہ کہ دانت صاف ہوتے ہیں، معدے کا نظام بھی درست ہوتا ہے، حافظہ اور نظر قوی ہو جاتے ہیں، بلغم ختم ہو جاتی ہے، نزلے وغیرہ بیماریوں سے شفا ہوتی ہے، کھانے سے پہلے اگر ہاتھ دھو لیے جائیں تو جراثیم سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لی جائیں تو انگلیوں سے ایسی ہاضم رطوبت نکلتی ہے جو کھانا ہضم کرنے میں مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ تین سانس میں پانی پینا ضروری ہے، اگر ایسا نہ کیا جائے تو نظام تنفس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور پسند فرماتے تھے، آج کہا جا رہا ہے کہ کھجور زود ہضم بھی ہوتی ہے اور قوت کا خزانہ ہے۔ تو اس طرح آج کئی سنتیں ہیں جن کے بارے میں تسلیم کیا جا رہا ہے کہ ان میں دنیا کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے وضو کے ایک ایک عمل کے بارے میں بتایا کہ اس میں بہت سارے فائدے ہیں، کلی کرنے میں فائدے، ہاتھ دھونے میں فائدے، اور ناک میں پانی ڈالنے میں فائدے، اور چہرہ دھونے میں یہ فائدے، اور کوہنیاں دھونے میں یہ فائدے، اور مسا کرنے میں یہ فائدے، اور پیروں کے دھونے میں یہ فائدے، دائیں کروٹ لیٹنے میں یہ فائدے، اور کنگھا کرنے میں یہ فائدے۔ اس طرح کی چیزیں آج کل عام طور پر شائع ہو رہی ہیں اور بیان بھی کی جا رہی ہیں، لیکن میں یہاں یہ وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اس لیے نہیں کرتے کہ دانشور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ڈاکٹر حضور کی سنتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور سائنسدان حضور کی سنتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ان کے اندر مادی اور دنیاوی اور جسمانی فائدے کتنے ہیں۔ نہیں، ہم حضور کی اتباع اس لیے نہیں کرتے، ہم تو حضور کی اتباع اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم سے میں محبت نہیں کر سکتا، اور تم میرے محبوب نہیں بن سکتے اور تمہاری محبت کے دعوے کو میں سچا تسلیم نہیں کر سکتا جب تک کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اور اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ پہلے اتباع کا حکم دیا اور آخر میں کیا فرما دیا، اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ یہ اس لیے فرما دیا کہ ہو سکتا ہے اتباع کے اندر کچھ کمی رہ جائے، تو اگر کوشش کے باوجود اتباع میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ کہتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں، مگر تم اتباع کی کوشش تو کرو، اتباع کی کوشش تو کرو۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، حضور کی اتباع صرف مسواک کرنے میں نہیں کرنی، اور صرف دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے میں نہیں، اور صرف شہد کو پسند کرنے میں نہیں، اور صرف دودھ کے نوش کرنے میں نہیں، اور صرف اجلا لباس پہننے میں نہیں، اور صرف نماز پڑھنے میں نہیں، بلکہ معاملات میں بھی اخلاق میں بھی ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیسے کیے، بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا، عقیقہ کیسا کیا، ولیمہ کیسا کیا، بچوں کے ساتھ آپ سلوک کیسے کرتے تھے، اور دشمنوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے تھے، ہم نے ان چیزوں میں بھی حضور کی اتباع کرنی ہے۔ ہمارے جیسے سہل پسند مسلمان جب حضور کی اتباع کی بات کرتے ہیں تو آسان آسان معاملات میں حضور کی اتباع کر لیتے ہیں، لیکن ایسی چیزوں میں حضور کی اتباع نہیں کرتے جن میں اتباع کرنے سے کسی کے ناراض ہونے کا خطرہ ہو، خاندان کے ناراض ہونے کا خطرہ، معاشرے کے ناراض ہونے کا خطرہ، تو ان چیزوں میں حضور کی اتباع نہیں کرتے۔ مسواک میں تو اتباع کر رہے ہیں، دانہ ہاتھ سے کھانا بھی کھا رہے ہیں، اور جو حضور کو کھانے پسند تھے وہ بھی پسند کر رہے ہیں، لیکن شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو مسلمان بھول جاتا ہے۔ وہاں ہندوؤں کے طریقے، وہاں عیسائیوں کے طریقے، وہاں خاندان کے جاہلانہ طریقے یاد رہتے ہیں، لیکن حضور کی سنتیں یاد نہیں رہتی۔ حضور نے فرمایا تھا جو میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو زندہ کرے گا اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ یہ کون سی سنتیں ہیں جن کو زندہ کرنے سے شہید کا ثواب ملتا ہے؟ یہ وہ سنتیں ہیں جن سنتوں پر عمل کرنے سے اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے، یہ وہ سنتیں ہیں جن سنتوں پر عمل کرنے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، تعلقات تک توڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں تو کسی اور کی پرواہ نہیں کرنی، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ کرنی ہے، اسی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ ہم نے تو اللہ کے محبوب بننا ہے، ہم نے تو قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کو حاصل کرنا ہے، اور ہم حضور کی شفاعت کے حقدار تب ہوں گے جب ہم حضور کی سنتوں کی اتباع کرنے والے ہوں گے۔ کتنا بڑا صلہ ملے گا اس شخص کو جو حضور کی اتباع کرنے والا ہے، کہ حضور قیامت کے دن کہیں گے آؤ میرے سچے غلام، آؤ تم نے میری خاطر سب کو ناراض کر لیا لیکن میری سنتوں کو نہیں چھوڑا، آؤ آج جبکہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، سب ڈر رہے، میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں۔ آگے فرمائے قل اطیع اللہ والرسول، فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی بھی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن کی اطاعت، اور رسول کی اطاعت، سنت اور حدیث کی اطاعت. کہا گیا کہ قرآن دو ہیں، قرآن ناطق اور قرآن صامت، دو قرآن، قرآن ناطق اور قرآن صامت، بولتا ہوا قرآن اور خاموش قرآن. قرآن ناطق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن صامت کیا ہے؟ یہ 30 پاروں میں محفوظ قرآن. آج قرآن ناطق خود تو ہمارے اندر موجود نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو موجود نہیں، لیکن قرآن صامت آج بھی موجود ہے. اور حضور اگرچہ خود موجود نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتیں ہمارے پاس محفوظ ہیں. اللہ نور سے بھر دے صحابہ اکرام کی قبروں کو، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال کو، سارے اعمال کو، سارے احوال کو، ساری کیفیات کو، حضور کی صورت کو، حضور کی سیرت کو امت کے لیے محفوظ کر دیا. دنیا کی کسی بھی قوم نے، کسی بھی مذہب ماننے والوں نے اور کسی بھی نبی کے ماننے والوں نے اپنے نبی کی سنتوں کو، حدیثوں کو، اقوال اور احوال کو محفوظ کرنے کے لیے وہ محنت نہیں کی جو صحابہ اکرام نے اور مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور آپ کی زندگی کو محفوظ کرنے میں محنت کی ہے. تو آج ہمارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے ارشادات محفوظ ہیں، حضور کی ساری زندگی محفوظ ہے. بلکہ عجیب بات یہ کہ نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی بھی ہمیں معلوم، نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں وہ بھی ہمیں معلوم. آپ کا بچپن ہمارے سامنے، آپ کی جوانی ہمارے سامنے، اور آپ کا بڑھاپا ہمارے سامنے، آپ کی شادی کے معاملات ہمارے سامنے، آپ کی جنگیں اور غزوات ہمارے سامنے، آپ کے صلح کے معاہدے ہمارے سامنے، آپ کی امامت اور خطابت کے طریقے ہمارے سامنے، آپ کی تعلیم و تربیت کے انداز ہمارے سامنے. تو صحابہ اکرام نے ایک ایک چیز کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا. اور اللہ کہہ رہے ہیں قل، فرما دیجئے، اطیع اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جیسے قرآن حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے. غلط ہیں وہ لوگ جو حدیث کی حجیت سے انکار کرتے ہیں، غلط ہیں وہ لوگ جو قرآن کو حدیث سے کاٹنا چاہتے ہیں. سچی بات یہ کہ اگر قرآن کو حدیث سے کاٹ دیا جائے تو پھر قرآن کی من مانی تفسیریں بیان کرنا آسان ہو جائے گا، پھر نماز کی نئی تشریح کرنا، زکاۃ کی نئی تشریح کرنا، حج اور روزے کی نئی تشریح کرنا، یہ آسان ہو جائے گا اگر قرآن کو حدیث سے کاٹ دیا گیا. تو اللہ نے صرف کتاب اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیا بلکہ رسول اللہ کی بھی اطاعت کا حکم دیا. بعض جگہ تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی اس نے. تو کہا جا رہا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرما دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اعراض کریں تو ان کو اعراض کرنے دیں. اور اعراض کرنے والے، اے میرے نبی، آپ سے اعراض کرنے والے، آپ سے منہ موڑنے والے، آپ سے نفرت کرنے والے تو کافر ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، جہانوں پر اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا۔ اللہ نے پہلے فرمایا کہ اللہ کی محبت لازم ہے، اللہ کے رسول کی محبت کو، اور اللہ کی محبت لازم ہے رسول کی اتباع کو۔ جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ کے رسول سے محبت کرے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا وہ رسول کی اتباع کرے گا۔ تو جب اس کا ذکر کیا تو اب اللہ پاک ان لوگوں کا ذکر فرما رہے جن سے اللہ نے محبت کی، جو پہلے گزر چکے، اور وہ کہیں ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ نے چن لیا، منتخب کر لیا آدم کو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کے اندر اپنی روح کو پھونکا اور فرشتوں کو حکم دیا ان کے سامنے سجدہ کرنے کا، تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا سب سے پہلے انسان کے طور پر، اور سب سے پہلے نبی کے طور پر۔ اور پھر اللہ کا انتخاب یوں بھی ہے کہ ان سے جب غلطی ہو گئی اللہ پاک نے ان کو توبہ کی، توفیق عطا فرما دی۔ تو یہاں ذکر فرمایا حضرت آدم کا، اور دوسرے نمبر پر ذکر کیا نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، یہ سب سے پہلے رسول تھے جن کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ 950 سال انہوں نے قوم کو دعوت دی لیکن قوم نے مان کر نہیں دیا۔ 950 سال اللہ کا نبی بڑے حوصلے کے ساتھ ان کو دعوت دیتا رہا لیکن قوم نے مانا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑی بے چارگی سے کہتے ہیں، بڑی عاجزی سے کہتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل سے کہتے ہیں، اپنے اللہ سے کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ میں نے ان کو دن کو بھی بلایا، رات کو بھی بلایا، تیرے راستے کی طرف بلایا، تیرے دین کی دعوت دی، لیکن اللہ نہیں مانتے، یہ تو نفرت ہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، میرے قریب بھی نہیں آتے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ نے ذکر کیا آل ابراہیم کا، آل ابراہیم حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد، اور انہی میں سے سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آل ابراہیم ہے۔
www.dasquran.com
ہر ایک نبی اپنی اپنی جگہ پر ایک ہیرا، ہدایت کا چمکتا ہوا مینار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت اسحاق کو، حضرت یعقوب کو، حضرت یوسف کو علیہم السلام، اور پھر جو خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ساری کائنات کے امام۔ اور چوتھے نمبر پر ذکر کیا وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، آل عمران کو اللہ نے منتخب کیا جہانوں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آل عمران میں سے ہیں، وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، یہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، یہ سارے انبیاء ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ایک ہی خاندان کے لوگ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے ہی ایک خاندان کے لوگ۔ بس فرق یہ ہے کہ کسی کو اللہ نے کسی پر فضیلت عطا کی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت عطا کی۔ سارے انبیاء منتخب، سارے انبیاء منتخب، سارے انسانوں میں سے اللہ نے نبیوں کو منتخب کیا، اور سارے نبیوں میں سے اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ کسی نے کہا ہے کہ سارے رسولوں کو اللہ نے پیدا کیا رحمت کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود رحمت بنا دیا. اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, جتنے بھی کمالات اللہ نے سارے انبیاء کو دیے تھے وہ سارے کمالات اللہ نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے. حضور صرف خاتم الانبیاء ہی نہیں ہیں بلکہ خاتم الکمالات بھی ہیں. کمالات کی انتہا بھی آپ پر ہو گئی, علم کی انتہا آپ پر, معرفت کی انتہا آپ پر, محبت کی انتہا آپ پر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے منتخب کر لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو علیہم السلام علی العالمین, سارے جہانوں پر ذریتم بعضها من بعض, یہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے, سب کی سننے والا, سب کے دلوں کی باتیں جاننے والا. آگے اس کی گویا کہ دلیل کے طور پر سننے اور جاننے کا واقعہ وہ بیان ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت کرنے اور اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اعلان یہ ہے کہ مدنی مسجد میں ہر اتوار کو جو درس ہوتا ہے اور آج اعتکاف کی مجبور صورت ہے یہاں تفہیم میں درس ہو رہا ہے, اس کے جو پچھلے دروس ہیں اس کے کیسٹ جامع مسجد تفہیم میں درس ہونے کی خوشی میں 3 کیسٹ صرف 50 روپے میں دستیاب. تو بہت ہی زیادہ رعایتی حدیے پر وہ دستیاب ہیں, اور اسی طریقے سے 1 CD کی قیمت پر 2 CD وہ بھی دی جا رہی ہیں. اور جیسا کہ محمد کی نسل میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عید کے معاملے پر بجائے عید کارڈ دینے کے آپ قرآن کی کیسٹ اور CD ایک دوسرے کو ہدیے کے طور پر پیش کریں, نہ صرف یہ کہ محبت کا اظہار ہو بلکہ قرآن علوم کی اشاعت بھی. تو سب ساتھی اس کے شخص سے پیدا اٹھائیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھی کی طرف سے باہر آپ کو ہدیتاً اسمار کی تقسیم کی جا رہی ہے, اور دعاؤں کے اسپیکر بھی وہ بھی لیتے ہوئے جائیے. یہ بھائی کہتے ہیں میں پین کا استعمال کرتا تھا, میں نے سنت اپنانے کے لیے پین کو چھوڑ دیا, جب اس پر مکمل عمل کیا تو میری کمر میں جو مسلسل درد رہتا تھا اس سے مجھ کو نجات ہو گئی الحمدللہ. میں یہ بات عام کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس سنت پر عمل کرنے سے فائدہ ہو اور درد سے ان کو نجات مل جائے. اللہ پاک سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سنتوں پر عمل کرنے سے دین کے بھی فائدے اور دنیا کے بھی فائدے. اگلے اتوار کو جو درس ہوگا اس کا موضوع ہے فلسفہ دعا. آپ حضرات کی درخواست ہے کہ اس میں بھی زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی شرکت کی دعوت دیں. آج یہاں ہم نے خواتین کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا ہے, ہم نے ارادہ کر لیا انشاءاللہ العزیز, اور اللہ پاک نے پہلے بھی ارادوں کو پورا فرمایا, انشاءاللہ اللہ پاک اس ارادے کو بھی پورا فرمایا گا اپنے فضل و کرم سے, کہ یہاں پر انشاءاللہ خواتین کے لیے ایک حال تعمیر کیا جائے گا تاکہ وہ فہم قرآن کے پروگراموں میں مستقل طور پر وہ شریک ہو سکے اور ان کی باقاعدہ انتظام ہو جائے. اور اس کے علاوہ آخری گزارش آپ حضرات کے لیے ہے کہ مسجد کا آپ حضرات پچھلے سال تشریف لائے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ کچی مسجد چھوٹا سا جو حال تھا اس میں درس قرآن ہوا. آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کے تعاون سے اس حال میں درس ہو رہا ہے جو اگرچہ ابھی ناتمام ہے, لیکن انشاءاللہ جب اگلے سال آپ تشریف لائیں گے تو یہ سارے کام مکمل ہو چکے ہوں گے ان شاء اللہ. اس مالک نے غیب سے باقی طریقے سے اس طریقے سے مدد کی ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایمان پیدا ہوا. اور آپ کی خوشی کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ اس کا یہاں 25 ساتھی اعتکاف کر رہے ہیں اس مسجد میں, جس کی نہ کھڑکیاں ہیں نہ دروازے, راحت کا کوئی سامان نہیں اور تحفظ کی کوئی صورت نہیں, لیکن الحمدللہ 25 ساتھی اعتکاف کر رہے ہیں جن میں سے اکثریت انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے نوجوانوں کی. اللہ باپ ان سب کے اعتکاف کو, ان کی عبادت کو, ان کے فکر و دعاؤں کو, ان کی تلاوت کو قبول فرمائے, اور اللہ ہم سب کو اپنے گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا کرے. اور اس گھر کے لیے جو میری سب سے بڑی آرزو وہ یہ کہ اللہ باپ اسے پوری دنیا میں اشاعت قرآن کا مرکز کرا رہے ہیں. آپ حضرات کی دعا بھی کیجیے گا اور اس کے لیے تعاون اور کوشش بھی فرماتے ہیں. اگلے درس میں ضرور شرکت کے لیے تشریف لائیے گا, ہمیں آپ کی آمد کا انتظار ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ضعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب العالمين يا رحم الراحمين يا ذو الجلال والإكرام يا عفو يا غفار يا غافر يا ستار يا ذو الجلال والإكرام يا رحم الراحمين وقت خبر وسلم سے ہمارے سبیلا کبیلا خود کے خیال میں سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ وقت خبر وسلم سے معاف فرما دے. اللہ کو گناہوں کی نجات سے ہم کو پاک فرما دے. اللہ اپنے فضل و کرم سے پاک فرما دے. ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ماہ مبارک میں پاک جگہ کر, اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے. یا رب ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہماری ساری پریشانی کو دور فرما لے, مشکلات کو آسان فرما لے, غیر کے خزانوں سے پوری فرما لے. یا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے, جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں کو شفا عطا فرما دے. اللہ ہمارے گھر رومی کی مفرت فرما دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, نیکیوں کو قبول فرما دے. اے اللہ قرآن کو ہمارا ایمان بنا دے. اے اللہ قرآن کو ہمارا دنیا کا ساتھی بنا دے, قبر کا ساتھی بنا دے, حشر کا ساتھی بنا دینا. اے اللہ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما. یا اللہ تو اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما, ان کے رزق میں برکت عطا فرما. یا رب العالمین یا رحم الراحمین ماہ مبارک گزرتا جا رہا ہے, ہم سے کچھ نہ ہو سکا. اے اللہ ہماری سپاہی کو معاف فرما دے. جو دن باقی ہیں اے اللہ تیری رضا والے کچھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ناراض نہ ہو جانا. یا اللہ ہم سنا مانتے ہیں تیرے غضب سے, اے اللہ تیرے عذاب سے, تیری ناراضگی سے اللہ ہم سنا مانتے ہیں, ہمیں معاف فرما دے. یا رحم الراحمین یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور میرے دینوں کو دور فرمائے. یا اللہ ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت باعزت طریقے سے اپنے فضل و کرم سے تو ہی پورا فرما دے. اے اللہ کو صرف اپنا محتاج بنا, اللہ کی سارے کا محتاج نہ بنا. یا العالمین یا رحم الرحیم, جو لوگ اس ماہ مبارک میں جہاں کہیں اعتکاف میں ہیں یا تیرے دین کی خدمت و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں, اے اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما دے. اے اللہ مرتے دم تک تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان پر زندگی عطا فرما, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا, اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو, عبادتوں کو, روزوں کو, تراویح کو, تلاوت کو, ذکر کو, اے اللہ اپنی بارگاہ خالی میں قبول کرنا. یا اللہ جو حضرات آج کے درس میں شرکت کے لیے تشریف لائے, سب کے لیے تمناؤں اور غیر ضروریات کو پورا فرما دے. ان کے آنے کو, بیٹھنے کو, سننے سنانے کو اے اللہ قبول فرما دے. رب العالمین فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ روحی صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com